بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد بہشتی زیور میں رسموں کے بیان کے بعد یہ شادی بیاہ اور منگنی کی رسمیں بہت تفصیل سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. بعضی رسمیں تو ان کی صورت تبدیل ہو چکی ہے اور اب اس کو نام نہیں جانتا, لیکن صورت وہی ہے, شکل وہی ہے. نام بدل گئے ہیں لیکن صورت شکل وہی ہے. غرض اس میں خلاصہ یہ ہے کہ تمام کی تمام رسمیں تقریباً ہندوؤں کی رسمیں اور ٹوٹکے اور شگون جیسے مہندی اور مائیوں کے اندر مائیوں بٹھلانا, اپٹن لگانا اور پیسے فضول خرچ کرنا, اس کو دینا اس کو دینا اور سینیاں بھر کے بھجوانا اور اس کے بدلے کرنا, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر سینکڑوں رسمیں لکھی ہوئی ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر بڑے بڑے گناہ بھرے ہوئے ہیں. جو رسمیں شادی بیاہ کے موقع پر کی جاتی ہیں ان میں شریعت کے اعتبار سے بڑے بڑے گناہ یہ لکھے ہیں. نمبر ایک, مال کا بیہودہ اڑانا. نمبر دو, بے حد ریا اور افتخار یعنی نمود اور شان نمائش کرنا, یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. نمبر تین, ہر رسم کی ایسی پابندی کرنا جیسے کوئی فرض اور ضروری ہے, اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا. کافروں کی مشابہت کرنا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جیسے ابھی عرض کیا کہ تمام رسمیں جو ہیں وہ ہندوؤں سے کافروں سے لی گئی ہیں, کافروں کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے. سودی قرض لیتے ہیں لوگ اور بلا ضرورت قرض لے لیتے ہیں اور پھر بہت پریشان رہتے ہیں. بلا ضرورت قرض لینا جو ہے وہ بھی منع ہے, اس پہ وعید بھی ہے. اور جو سودی لے لیا تو وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. انعام اور احسان کو زبردستی سے لینا, چھین کر لیتے ہیں دولہا سے دلہن سے, اور اس میں بڑی بے حیائی بھی ہوتی ہے کہ دولہا کے پاس جو ہے وہ اور غیر عورتیں بھی آ جاتی ہیں, اجنبی عورتیں, اور بہت بےہودہ ماحول ہوتا ہے, بے شرمی کا ماحول ہوتا ہے, بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. تو بے پردگی الگ گناہ ہے اور کسی سے زبردستی لینا ایک مومن کی مرضی کے خلاف, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور شرک کی خرابیاں تو اس میں ہیں ہی, کیونکہ ٹوٹکے اور شگون جو لیے جاتے ہیں وہ شرکیہ ہوتے ہیں اور عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں. یعنی ان ٹوٹکوں پہ عقیدہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات سے نفع نقصان پہنچتا ہے, لیکن یہ ان ٹوٹکوں پہ اور شگون پہ نظر چلی جاتی ہے. اس طرح سے شرک بھی ہوتا ہے اور عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں. اور نوی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اکثر ان رسموں کی وجہ سے اور ان تقریبات کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, اور یا پھر کم از کم یہ ہے کہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے, مردوں کی جماعتیں نکل جاتی ہیں. لیکن یہ کم ہوتا ہے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور دسواں گناہ ہی لکھا ہے کہ گناہ میں مدد دینا. جس طرح گناہ کرنا گناہ ہے تو اس کی مدد دینے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے, اور جو بھی اس کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوگا وہ گویا اس کی گناہ میں معاونت کر رہا ہے. اور گناہ پر قائم اور برقرار رہنا اور اس کو اچھا جاننا, جن کی مذمت قرآن اور حدیث میں صاف صاف مذکور ہے, یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اور اس ہر گناہ کے ساتھ بھی کئی کئی گناہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں گناہ کا حساب لگایا جائے, اور ایک گناہ کے ساتھ اگر صرف تین تین گناہ بھی رکھو, جیسے کہ ایک گناہ کسی میں دو گناہ, ہر گناہ کے ساتھ ہر رسم کے ساتھ کئی کئی گناہ اس میں ہو جاتے ہیں, تو اگر ہر رسم کے ساتھ اوسطاً تین گناہ بھی رکھو تو 300 سے زائد گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے. یہ نکاح شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے جو گناہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ان گناہوں سے پورا بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بھی تھوڑا سے بیان کے بعد کل یا پرسوں اس میں جو مثالیں دی ہیں اچھے نکاحوں کی, کہ نکاح کس طرح کرنا چاہیے, خصوصاً ہمارے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نکاح اور حضور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نکاح ان کا حال انشاء اللہ تعالیٰ بھی بیان کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ کچھ تھوڑا سا بیان اس کا کیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیہودہ مال مت اڑاؤ, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے بیہودہ اڑانے والوں کو. اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بیہودہ مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دکھانے کے لیے کوئی کام کرے دکھائے گا, یعنی جیسی یہ جتنی رسمیں ہیں شادی بیاہ کی وہ بلا شبہ یہ دکھلانے کے لیے ہوتی ہیں, برادری میں نام و نمود کے لیے ہوتی ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دکھانے کے لیے کوئی کام کرے دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی اس کی رسوائی کو, اور جو شخص سنانے کے لیے کام کرے سنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب قیامت کے روز. یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان رسموں میں مبتلا ہوتے ہیں فوری بعد ہی دیکھا گیا ہے, اکثر شادیوں میں دیکھا گیا ہے کہ رنجشیں جھگڑے اور ناچاقی, یہاں تک کہ بہت جلد جلد طلاق بھی ہو جاتی ہے انہی جھگڑوں کی وجہ سے, اور گھر اجڑ جاتا ہے اور لڑکی پر ہمیشہ بدنامی کا داغ لگ جاتا ہے, پھر اس کے رشتے بھی آنا مشکل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت رو رو کر ان رسموں کے خلاف بیان فرماتے تھے اور وعدہ لیا کرتے تھے کہ ہم کسی رسم میں مبتلا نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں, کئی کئی برس ہو جاتے ہیں رشتے نہیں آتے ہیں, اور بعضے جو ہے بالکل ہی رشتے سے عمر نکل جاتی ہے. تو رحم کھانا چاہیے ہمیں اپنے اوپر بھی اور اپنی بیٹیوں پر بھی کہ ان رسموں کی وجہ سے کس قدر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اصل میں ہوا یوں ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ پاکستان اور ہندوستان ملے جلے رہتے تھے پہلے, مسلمان اور ہندو, اور ہندوؤں کے اندر اس قدر تعصب اور اس قدر بری بری چیزیں شرکیہ اور شگون اور ٹوٹکے, اس قدر جہالت ہے کہ اس کو تو مذہب کہا ہی نہیں جا سکتا. لیکن مسلمان چونکہ ساتھ رہتے تھے تو ان کے جیسی عادتیں ان کے جیسے طور طریقے مسلمانوں نے اپنے طریقوں کو چھوڑ کر ان کے طریقوں کو اپنا لیا, بجائے اس کے کہ ہمارے اچھے اخلاق سے اور ہمارے دین سے وہ لوگ متاثر ہوتے, کیونکہ اسلام تو سچا اور فطری مذہب ہے. لیکن ان بجائے اس کے کیونکہ ہم نے عمل نہیں کیا اور سیکھا نہیں, تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے طریقوں سے متاثر ہوتے اور دین اسلام کو قبول کرتے, ہم نے ان کے طریقے اپنی جہالت کی وجہ سے دین سے دوری کی وجہ سے اپنا لیا. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ صحبت اولیاء کا اہتمام نہیں ہے, نیک صحبتوں کا اہتمام نہیں ہے. اگر ہے بھی تو زیادہ سے زیادہ مدارس میں پڑھا لیا یا پڑھ لیے اور اس کے بعد اس پہ عمل کی کوئی خیال ہی نہیں ہے عمل کا. اس وجہ سے دین سے دوری ہوتی گئی اور غیروں کے طریقوں پر ہمیں یقین آنے لگا اور غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنا لیا. فرمائے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے مت بڑھو. اس سے معلوم ہوا کہ جو شے شرع میں ضروری نہیں اس کو ضروری سمجھنا اور اس کی بے حد پابندی کرنا گناہ ہے, کیونکہ اس میں خدائی حد سے آگے بڑھنا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے کو. آج بھی کتنے لوگ پریشان ہیں کہ شادی کے لیے سودی قرضہ لے لیا, اب وہ سود تک ادا نہیں ہو پا رہا ان سے اور مقروض بھی ہو گئے, اور بعضے لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے, ذاتی گھر تھے, اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے, ان قرضوں کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پہ آ گئے, اور جہاں گھر اپنا ذاتی بیچا اور اس سے پھر کرائے کا گھر لیا, اب کرایہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور فرمایا کہ گناہ میں دونوں برابر ہیں, یعنی سود لینے والا سود دینے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں. اور قرض لینے کے بارے میں بھی حدیثوں میں بہت سی ممانعت اور وعیدیں آئی ہیں, اس لیے بے ضرورت قرض لینا بھی گناہ ہے. حدیث شریف میں ہے کسی شخص کا مال حلال نہیں ہے بغیر اس کی خوش دلی کے. اس سے معلوم ہوا کسی قسم کی زبردستی کر کے مجبور کر کے دباؤ ڈال کر لینا حرام ہے. مجھے تو معلوم ہی نہیں کیا کیا طریقے اپنائے ہوئے ہیں ان جو ہے ایسے رسموں میں شادی بیاہوں میں, لیکن یہ تو پتا ہے کہ دولہا سے دلہن سے زبردستی مال گھسیٹا جاتا ہے اور اس کو رخصتی کے وقت ان کو روک لیا جاتا ہے، گھر میں جانے نہیں دیا جاتا، پیسے مانگے جاتے ہیں اور جوتی چھپا دیتے ہیں، کیا کیا خرافات کرتے ہیں، یہ سب بڑے گناہ کی باتیں ہیں اور ہر گناہ سے نحوست آتی ہے اور بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لعنت کرے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو اور جس کی طرف دیکھا جائے، یعنی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو نامحرم کسی کو دیکھے، چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے، اس پر لعنت کی بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے بے پردگی کی برائی اور اس کا حرام ہونا ثابت ہوا کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے اور جو سامنے آ جائے، پردہ نہ کرے، احتیاط نہ کرے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور مرد کا غیر عورت کو دیکھنا اور عورت کا غیر مرد کو دیکھنا، یہ بھی دونوں گناہ ہیں۔ شرک کی برائی کون نہیں جانتا؟ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہ سمجھتے تھے بجز نماز کے، یعنی نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی وہ ان کے زمانے میں نماز چھوڑ دیتا تھا تو وہ اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اور احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کے بارے میں کتنی تواتر کے ساتھ احادیث آئی ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ دیکھو اس سے نماز قضا کرنے کی کتنی برائی نکلی کہ آدمی کا ایمان ہی صحیح اور ٹھیک نہیں رہتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ اور ظلم میں۔ یہ تمام رسمیں سراسر گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لہذا جو ان تقریبات میں، ان رسومات میں شریک ہوگا تو وہ بھی ان گناہوں میں کی مدد میں شمار ہوگا اور اس کے لیے بھی یہ گناہ جاریہ کی طرح سے ہو جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب نیکی کرنے سے تیرا جی خوش ہو اور برا کام کرنے سے جی برا ہو، پس تو مومن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کو اچھا جاننا اور اس پر قائم اور برقرار رہنا ایمان کا ویران کرنے والا ہے، اس کا ایمان ویران ہو جائے گا۔ کیونکہ ان رسومات کو اچھا جان، جو بھی اچھا جانے گا، دل میں بھی اگر اس نے اچھا جانا، تو یہ اس کے ایمان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے کہ اس کو مومن ہی نہیں کہا گیا۔ کیونکہ مومن کی خاصیت یہ ہے کہ گناہ سے اس کا جی برا ہو جائے، دل برا ہو جائے، اور اچھا کام کرنے سے دل اچھا ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ بغض اللہ تعالیٰ کو تین شخصوں کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اسلام میں آ کر جاہلیت کی رسمیں برتنا چاہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں ہیں، ہم زیادہ بیان نہیں کرتے۔ پس مسلمان پر فرض و واجب اور ایمان و عقل کی بات یہ ہے کہ ان رسموں کی برائی جب عقل و شرع سے معلوم ہو گئی تو ہمت کر کے سب کو خیر بات کہے اور نام اور بدنامی پر نظر نہ کرے، بلکہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ عزت اور نیک نامی ہوتی ہے۔ اور ان رسموں کی موقوفی کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سب برادری متفق ہو کر یہ سب بکھیڑے موقوف کر دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا ساتھ نہ دے تو خود ہی شروع کرے، دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایسا کرنے لگیں گے۔ کیونکہ ان خرافات سے سبھی کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑکی والے ہوں، لڑکے والے ہوں، کس قسم کے درجے کے بھی لوگ ہوں، ان رسومات سے ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور خرچ کا بوجھ پڑتا ہے اور قرضے مانگے جاتے ہیں اور رات دن جو ہے وہ جاگتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو عقل والوں کے لیے تو یہی ہے کہ ان تکالیف سے بھی بچ جائیں گے اور اضافی خرچ سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے خاندان میں کسی نے کہا، کسی کو نصیحت کی کہ بھائی دیکھو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور شادی بیاہ کے لیے جوڑے خریدنے جانا اور جگہ جگہ مارے مارے پھرنا زیوروں کے لیے، اس کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ تو جو عقل والے ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن جو بے عقل ہوتے ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ ہم ان تکلیف اٹھانے میں ہم خوش ہیں، آپ ہمیں نصیحت نہ کریں۔ لیکن ایسی بات کرنے والے کو بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان کا پھر انجام بھی دیکھا گیا کہ بہت برا، دنیا ہی میں اللہ نے انجام ایسا دکھلا دیا ان کا کہ بہت تکلیف سے ان کی زندگی گزری اور پھر اسی تکلیف میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی چند روز میں عام اثر پھیل جائے گا۔ یعنی ایک آدمی ہمت کرے دوسرا آدمی ہمت کرے گا اس کو دیکھ کے تیسرا ہمت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ روز عام اثر پھیل جائے گا. اور یہ خیال نہ کرے کہ ہم اکیلے رسموں کو کیسے بدل سکتے ہیں, ہم رسموں کو نہیں بدل سکتے تو اپنے آپ کو تو ہم بدل سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہمارے جسم تک ہے, ہمارے معاملات تک ہے, ہمارے گھر تک ہے. ہم اپنے گھر کو بدل لیں, اللہ تعالیٰ کے سوال سے قیامت کے دن ہم بچ جائیں گے. اور دوسرے لوگوں کو اگر ہم نہیں بدل سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا سوال نہیں کریں گے کہ دوسرے لوگوں کو تم نے کیوں نہیں بدلا. کوشش تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم غیر مکلف رہیں گے, سوال ہم سے نہیں ہوگا. ہم سے سوال ہماری ذات کا ہوگا کہ تم نے اب کیوں ان گناہوں میں کو اختیار کیا, کیوں گناہ کیے. دوسروں کو بدلنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایک ایک کر کے یہ سب بچھڑے موقوف کر دیں. اور فرمایا کہ اس کی ابتدا کرنے کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا. یعنی ایک شخص جو رسومات کو چھوڑ کر سادہ طریقے سے شادی کر لے گا اپنے بچوں کی یا اپنی, تو اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس کو اختیار کریں گے قیامت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس کو گنجائش ہو وہ کرے, جس کو نہ ہو وہ نہ کرے. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو گنجائش والوں کو بھی گناہ کرنا جائز نہیں. جب ان رسموں کا گناہ ہونا ثابت ہو گیا پھر گنجائش سے اجازت کب ہو سکتی ہے. دوسرے یہ کہ جب گنجائش والے کریں گے تو ان کی برادری کے غریب آدمی بھی اپنی حفظ آبرو کے لیے ضرور کریں گے. یہی بات ہوتی ہے کہ اب بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مالدار آدمی سے زیادہ غریب آدمی خرچ کرتا ہے شادی بیاہ کے اوپر, کیونکہ وہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں دکھانا چاہتا کہ میں کسی سے, وہ چاہتا ہے کہ سب یہ جانے, میری غربت کا کسی کو پتہ نہ چلے, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں بہت مال والا ہوں. لہذا پٹاخوں میں اور بڑے بڑے کلبوں میں نمائش کرنا اور تصویر کشی کرنا اور گانے بجانے کے پروگرام رکھنا, دیکھا گیا ہے کہ بعض مالداروں سے زیادہ غریب لوگ جو ہیں قرضے لے کر, سودی قرضے لے کر ہی کام کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کا انجام پھر دونوں جگہ کی شادی کیا ہوتی ہے, بربادی ہو جاتی ہے. خدا نخواستہ خاندان بھی اجڑ جاتا ہے اور عمر بھر کے لیے جو ہے ایک تنگی اور پریشانی اور قرض خواہوں کے خوف, یہ سب کچھ جو ہے ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے حال میں ہی مجھے فون آیا تھا تو وہ بھی یہی رو رہے تھے کہ ہم نے قرض لے لیا. بھائی قرض کیوں لیا؟ کہ وہ ہمارے بھائی کو جو ہے پارٹنر تھا, تو پارٹنر کے بچی کی شادی تھی اور وہ بڑی لجاجت سے ان سے کہہ رہا تھا کہ میری بچی کی شادی ہے, مجھے کہیں سے قرض لے دو. تو انہوں نے ان سے کہا, اپنی بہن سے, اور بہن نے کسی اور سے کہا, اس نے قرض لے کے بہن کو دیا, بہن نے بھائی کو دیا, اور بھائی نے اپنے پارٹنر کو دیا. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, لیکن جب گناہوں میں آدمی پڑا ہوا ہو, دین سے دور ہو, تو پھر عقل تو خراب ہو ہی جاتی ہے. اب معلوم نہیں اس میں کہاں تک حقیقت ہے, لیکن بہرحال یہ تو ہوا کہ وہ اب قرض خواہوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور یہ سب شادی کی وجہ سے ہوا کہ بچی کی شادی کے لیے قرض لیے گئے. دوسرے یہ کہ جب گنجائش والے کریں گے تو ان کی برادری کے غریب آدمی بھی اپنے حفظ آبرو کے لیے ضرور کریں گے. اس لیے ضروری اور انتظام کی بات یہی ہے کہ سب ہی چھوڑ دیں. بعض لوگ کہتے ہیں, یعنی مالداروں کو چاہیے کہ وہ ہمت کریں اور وہ ان چیزوں کو چھوڑیں, کیونکہ مالدار اگر رسمیں نہیں کرے گا تو کوئی اس کو تانا نہیں دے گا کہ یہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے. سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے. تو مالداروں کو ہمت کرنی چاہیے تاکہ غریبوں پر رحم ہو سکے, غریب لوگ اس مصیبت اور عذاب سے بچیں. فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ رسوم موقوف ہو جائیں پھر میل ملاپ کی کوئی صورت ہی نہیں. یہ بھی بہت تانے دیے جاتے ہیں, یہ بھی بہت باتیں بنائی جاتی ہیں کہ یہی ایک صورت ہوتی ہے میل ملاپ کی. تو یہ سب جھوٹ باتیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو میل ملاپ کی مصلحت سے گناہ کی بات کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ میل ملاپ اس پر موقوف نہیں ہے. بلا پابندی رسم کے اگر ایک دوسرے کے گھر جائے یا اس کو بلائے, اس کو کھلائے پلائے, کچھ امداد اور سلوک کرے, یا جیسا یار دوستوں میں راہ و رسم جاری رہے, تو کیا یہ ممکن نہیں؟ بلکہ اب تو ان رسموں کی بدولت بجائے محبت اور الفت کے, جو کہ میل ملاپ سے اصلی مقصود ہے, اکثر رنج اور تکرار اور شکایت اور پرانے کینوں کا تازہ کرنا اور تقریب والے کی عیب جوئی کرنا, یعنی جو جس نے بلایا ہے اسی کے انتظام میں اور کھانے پینے میں عیب نکالنا, اس کو ذلیل کرنے کے در پہ ہونا، اسی طرح اور بہت سی دوسری خرابیاں دیکھی جاتی ہیں. اس میں تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سب باتیں ضرور ہر ایسی شادی میں جس میں رسومات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے شکایتیں اور پرانے بدلے اور رنجشیں نکالتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں، اور تو یہ سب تو بالکل پکی پکی بات ہے، کوئی شخص اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. میں نے کئی شادیاں دیکھی ہیں ایسی اپنے خاندان میں بھی، جن جو لوگ رسمیں کرتے تھے تو ان کے عمر بھر شادی سے پہلے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. ایک دوسرے کو جو دعوت نامہ بھیجا بس سمجھو کہ ایک جنگ جاری ہو جاتی تھی، اور بمشکل ان کو کھینچ تان کے جو ہے راضی کیا جاتا تھا ولیمے میں آنے کے لیے اور نکاح میں آنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد بھی جو چونکہ یہ سلسلہ چلتا ہے لین دین کا، سینیاں بھیجنا، حصے بھیجنا، تحفے بھیجنا، تو یہ ساری چیزوں میں شکایت ہی شکایت، رنجشیں ہی رنجشیں دیکھیں، ہمیشہ صبح و شام کے جھگڑے ہم نے دیکھے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اسی طرح کی اور دوسری خرابیاں دیکھی جاتی ہیں. اور چونکہ ایسا لینا دینا، کھلانا پلانا دستور کی وجہ سے لازم ہو گیا، اس لیے کچھ مسرت اور خوشی بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ محض جو ہے بہانہ ہے کہ یہ میل ملاپ کا یہ ذریعہ ہے شادی بیاہ، آپ ویسے ہی ملنے کون منع کرتا ہے، لیکن نہیں جائیں گے ویسے تھوڑی جائیں گے. معلوم ہوا کہ ان رسومات کی جو ہے عادت پر ہم سب کو لگی ہوئی ہے، یعنی خرافات کی عادت لگی ہوئی ہے، شیطانی کاموں کی عادت ہمیں لگی ہوئی ہے، اسی لیے ہم اس موقع پر جو ہے کچھ نہیں دیکھتے، اللہ اور رسول کا حکم نہیں دیکھتے، بلکہ تمام یہ رسومات کو ہم اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ پھر یہ اس بلا بلا پرانا دستور جو لازم کر لیا اپنے اوپر، پھر اس میں لطف نہیں رہتا، پھر لطف کہاں رہا. اس لیے ان ساری خرافات کا موقوف کر دینا واجب ہے. منگنی میں زبانی وعدہ کافی ہے. نہ حجام پہلے نائیوں کے ذریعے سے دعوت نامے بھیجے جاتے تھے اور اسی کی بات مانی جاتی تھی، وہی بتلاتا تھا کہ اتنا حصہ جائے گا اور فلاں دن یہ ہوگا اور فلاں دن یہ ہوگا. ساری ہندوانہ رسمیں وہ جانتے تھے، اور ساری ہندوانہ رسموں میں وہ اپنے مال بٹورنے کے لیے نائی لوگ جو ہیں حجام یہ رسمیں بتاتے اور ان سے مال ہینٹتے تھے. ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ نائی جو ہے وہ سارے کام کرتا تھا، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ مہنگا اور قیمتی آدمی نائی ہوتا تھا. تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ منگنی میں زبانی وعدہ کافی ہے، نہ حجام کی ضرورت، نہ جوڑا، نہ نشانی اور شیرنی کی حاجت. یہ منہ میٹھا کرانا منگنی کے موقع پہ، یہ بھی سب کوئی چیزیں سب فضول ہیں. البتہ اس کی گنجائش ہے بعض چیزوں میں کہ اگر جیسے رشتہ کیا ہے تو منہ میٹھا کر لیا، بس اس سے آگے کچھ کام نہ کرے. تحفے تحائف کا لین دین بھی منع ہے، نکاح سے پہلے ہرگز بھی تحفے تحائف کا لین دین چاہے کتنا ہی معمولی ہو نہیں کرنا چاہیے، اس میں بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں. جب دونوں نکاح کے قابل ہو جائیں، یعنی بچے جب نکاح کے قابل ہو جائیں، زبانی یا بذریعہ خط و کتابت کوئی وقت ٹھہرا کر دولہا کو بلائیں، ایک اس کا سرپرست اور ایک اس کا خدمت گزار اس کے ساتھ آنا کافی ہے. نہ بری کی ضرورت نہ برات کی ضرورت. نکاح کر کے فوراً یا ایک آدھ روز مہمان رکھ کر اس کو رخصت کر دیں، اور اپنی گنجائش کے موافق جو ضروری اور کام کی چیزیں جہیز میں دینا منظور ہو. یہ نکاح کا موقع ہے، یاد رکھیے، یہ منگنی وغیرہ کا نہیں ہے، یہ نکاح کا موقع ہے، اور وہ بھی بضرورت ایسا کرنا ہے. جیسے اگر دولہا کسی اور شہر سے آیا ہے تو ظاہر ہے کہ سفر کرنا اس کے لیے تھکن کا باعث ہوگا، تو ایک مہمان کی طرح اس کو ایک آدھ روز گھر میں ٹھہرا کر پھر اس کو رخصت کر دیں، اور اپنی گنجائش کے موافق جو ضروری اور کام کی چیزیں جہیز میں دینا منظور ہوں. بلا اوروں کو دکھائے، جہیز دینا منع نہیں ہے، لیکن نمائش نہ ہو اس میں، لوگوں کی شہرت نہ ہو کہ بھئی ہم نے یہ دیا ہے اور لوگ آ کر دیکھتے ہیں. جیسا کہ اس میں پچھلے صفحات میں یہ رسومات کا ذکر میں تفصیل سے حضرت نے لکھا ہے کہ کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، تو ہم لوگ چونکہ دینی سمجھ بہت کم رکھتے ہیں اس لیے حضرت نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ ہر ہر رسم کی برائی کھل کے سامنے آ جائے، اور یہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو حضرت نے تمام پول کھول دیا ہے ان جھوٹی اور شرکیہ رسموں کا. تو فرمایا کہ بغیر شہرت کے اور بغیر اوروں کو دکھائے اس کے گھر بھیج دیں. جیسا کہ عام طور پر جب جہیز جمع کر لیتے ہیں تو پورے خاندان والوں کو بلاتے ہیں، اور پھر وہ اس میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. تو بیچارہ جس نے جہیز جمع کیا ہوتا ہے وہ بجائے خوش ہونے کے اور رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہی گناہوں میں مبتلا ہونا، غیر ضروری چیزوں کو اختیار کرنا. تو فرمایا کہ بغیر دوسروں کو دکھلائے اس کے گھر بھیج دیا جائے، یا اپنے ہی گھر میں اس کے سپرد کر دیں. نہ سسرال کے جوڑے کی ضرورت، نہ چوتھی کی ضرورت. پھر جب چاہیں دلہن والے بلا لیں، اور جب موقع ہو دولہا والے بلا لیں. اور کسی کام کے لیے قرض مت لو، البتہ ولیمہ مسنون ہے، وہ بھی خلوص نیت اور اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر ولیمہ بھی جو ہے وہ کافی ہے. دو چار آدمی کو بھی بلا کر اگر کھانا کھلا دیا جائے اور سادہ کھانا کھلا دیا جائے تو یہ ولیمہ ہو گیا. ولیمے کے لیے کوئی بہت شاندار ٹینٹ لگانا اور سینکڑوں آدمیوں کو مدعو کرنا اور پھر ان میں بڑھیا بڑھیا اور کئی قسم کے کھانے بنانا، یہ سب فخر اور نمود اور نمائش کی اس کی چڑھ ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ان خرافات سے حفاظت فرمائے. اور فخر و اشتہار کے ساتھ، ورنہ ایسا ولیمہ بھی جائز نہیں، یعنی فخر و اشتہار کہ اس کے اندر جو ہے وہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور بہت بڑھیا قسم کے شامیانے، بڑھیا قسم کی کروگی، یہ سب لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اچھا بنانا اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا اور نمود و نمائش کرنا، یہ سب حرام ہے. اور حدیث شریف میں تو ایسے ولیمے کو شر الطعام فرمایا گیا ہے، یعنی یہ بڑا ہی برا کھانا ہے. اس لیے نہ ایسا ولیمہ کرنا جائز ہے، نہ اس کا قبول کرنا جائز ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ اکثر کھانے جو برادری کو کھلائے جاتے ہیں، اس کا کھانا اور کھلانا کچھ بھی جائز نہیں. دیندار کو چاہیے کہ نہ خود ان رسموں کو کرے، اور جس تقریب میں یہ رسمیں ہوں ہرگز وہاں شریک نہ ہو، بلکہ صاف انکار کر دے. برادری کنبے کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے رو برو کچھ کام نہ آوے گی. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے. اب اس زمانے کے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں. سب سے بڑا اس وقت خطرناک گناہ یہی ہے کہ یہ لڑکے، چھوٹے لڑکے بھی گھس جاتے ہیں، ان کو بچہ سمجھا جاتا ہے. 10-12 برس کے بچے کہتے ہیں تو بچے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں. بلکہ بعضی جاہل عورتیں 15-15 برس کے لڑکے، 18 برس کے بھی آ جاتے ہو، کہتے ہیں یہ بھی بچے ہیں، یا ہمارے کل ہم نے ان کو ہگایا متایا تھا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کل تو ہگایا متایا تھا، کیا آج کسی 10 برس کے بچے کو تم ہگاؤ گی، متاؤ گی، اس کو استنجا کراؤ گی تم؟ تو عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اس زمانے میں تو چھوٹے بچے جلدی شعور پکڑ رہے ہیں، جیسا جیسا قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو بچے، چھوٹے بچے جلدی شعور پکڑ لیتے ہیں، اور ان کے اندر مرد اور عورت کے فرق جو ہے ان کو اس کی تمیز ہونی شروع ہو جاتی ہے. 6-7 سال نہیں تو 8-9 سال کی عمر میں ان کو یہ تمیز اور شعور آنے لگتا ہے کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے. لہذا جو ہے ان سے بچنا چاہیے. 10 برس کے اگر ہو جائیں تو پھر تو ہرگز ان کو عورتوں میں نہیں آنا چاہیے. اور 12 برس سے بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے کہ 12 برس کی عمر سے پردہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ زمانے میں جو یہ خرافات، یہ گندگیاں ہیں کیبل کی اور اسمارٹ فون کی، ان کے ذریعے سے بچے اور زیادہ جلدی شعور پکڑ لیتے ہیں، تو اس سے بہت بچنا چاہیے. تو اسی طرح سے یعنی یہ اختلاط مرد و عورت کا بہت بڑی بے حیائی کا مرکز ہے شادی، ایسی شادی جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو. اور خدا تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی ایسی محفلوں پر ہوتی ہے جہاں خدا تعالیٰ کی ایسی نافرمانی کی جائے اور بے حیائی کے کام کیے جائیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہ میں شریک نہ ہوئیے گا، آپ ایک کونے میں پردہ کر کے بیٹھ جائیے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس جگہ پتھر برس رہے ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی بچا رہ جائے باقی لوگوں پر پتھر برسے؟ تو جہاں خدا کا غضب عمومی طور پر نازل ہو رہا ہے اس جگہ سے دور بھاگنا چاہیے، ورنہ خدا کا غضب ہم پر بھی جو ہے آ پڑے گا. اور عقل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس نے جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو مانتا تھا، ایمان والا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس بنی اسرائیل کی بستی پر عذاب نازل فرمانا چاہا، حکم دیا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ اس بستی کے اندر آپ کا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے، عبادت گزار بھی ہے وہ آپ کا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص لوگوں کے گناہ دیکھتا تھا
اور ان کو بے حیائی میں مبتلا دیکھتا تھا اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا، لیکن اس کی تیوریوں پہ بل بھی نہیں پڑتا تھا، وہ اس میں بھی شریک رہتا تھا۔ تو ایسی عبادت کس کام کی جو اس کے جس کے باوجود ہم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پردہ بھی کر رہے ہیں، لیکن غیر شرعی تقریبات سے جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کر رہے، اس سے دور نہیں رہ رہے، تو ایسی عبادت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ تو بہت ڈرنا چاہیے اس سے۔ اور پھر پٹاخے آج کل آج کل کیا زمانے سے ہے، لیکن اب نئے نئے قسم کے پٹاخے آ گئے ہیں، فلیئر آ گئے ہیں، تو یہ آتش بازیاں کرنا اور جو ہے یہ مووی بنانا، اب مووی بن رہی ہے تو عورتیں مرد سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں دلہن ہے وہاں بھی جو ہے جا کر مرد کھڑے ہو گئے ہیں بے حیاؤں کی طرح، بے غیرت۔ یعنی میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ماں باپ ہیں، کیسے بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نیلام کر رہے ہیں ان کی عزت غیروں کے سامنے، اور موویاں بن رہی ہیں، اور ہر آدمی اور لڑکیوں، اب لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں اسمارٹ فون، اس سے وہ مردوں کی اور مخلوط اجتماع کی وہ موویاں بن رہی ہیں، اور پھر وہ ساری دنیا میں واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے، ای میل کے ذریعے ساری دنیا میں یہ حرام کاری عام کر رہے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کا زنا اور یہ مووی بنانا اور لائٹوں کا اسراف، اور ایک فہرست ہے گناہوں کی آج کل کی تقریبات کی اور جو ہے گناہوں کی، تو ایسی تقریبات میں شرکت کرنا بھی ہرگز جائز نہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سادہ طریقے سے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، ہلکے پھلکے طریقے سے، مزیدار طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مظاہر حق شرح مشکات شریف میں آج سے کتاب الصوم یعنی روزے کے بیان اور اس سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ فصل اول ہے، ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس سے متعلق حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ایک ہی جیسی ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں سوائے اس کے کہ الفاظ کا فرق ہے۔ تو رمضان المبارک کی، جو کہ ایک بہت ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے، پورا مہینہ بہت ہی مبارک زمانے کا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بندوں کے لیے یہ انعام فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جانا یا جنت کے دروازے کھل جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو توفیقات سے نوازتے ہیں، نیک کاموں کا ذوق و شوق خود بخود اور روزے کی برکت سے اور اس ماہ مقدس کی برکت سے اور اس کے تقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں نوازتے ہیں، تو یہ توفیقات کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو گویا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح روزے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ انسان جب حلال سے بچتا ہے، صبح سے لے کے شام تک حلال کھانے سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، تو فطرتاً اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح اس کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو، سرکش شیاطین جو ہیں، جو انسانوں کو بہکاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے اور روزے دار کے روزے رکھنے کی برکت سے ان شیاطین کو جو ہے قید فرما دیتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی نیکیوں میں مدد ہوتی ہے اور گناہوں سے ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا یدخلہ الا الصائمون. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا، اور اس دروازے سے صرف روزے داروں ہی کا داخلہ ہو سکے گا. یعنی جنت کا یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، یہ ان کے لیے خاص اعزاز و اکرام ہے کہ جن کو روزوں سے بہت زیادہ شغف ہوتا ہے اور وہ مسلسل نفل رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ بھی وہ نفل روزے رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ ان کو خاص تعلق ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی یہ دروازہ خاص فرما رکھا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد یعنی روزے فرض کیے گئے ہیں اور طلب ثواب کی خاطر، ثواب کی لالچ کی خاطر، یعنی کسی خوف یا دکھلاوے کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھا رمضان کا، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے اس سے پہلے کیے ہیں. نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے. اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان و اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا رمضان کے ساتھ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے، ابھی یہ صرف روزے ہی کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر مدد پر مدد اور عطاؤں پر عطائیں ہیں کہ ایک تو رمضان کے احترام میں اور اس کے تقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پھر مزید صفائی اس سے ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یعنی رمضان کے اندر خاص عبادت تراویح کی ہے کہ رات میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، وتر پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس کے مزید گناہوں کی معافی اور اس کی صفائی اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انعام مزید عطا فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ خوب گناہوں کو بخش دیتے ہیں، نیکیاں الگ ملتی ہیں، گناہ الگ مٹائے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا، جو شخص شب قدر میں کھڑا ہوا، لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا، ایمان اور احتساب یعنی یقین رکھتے ہوئے اللہ کا اور ثواب کی لالچ میں، اس میں اس کو مزید اللہ تعالیٰ گناہوں سے معافی، پاکی اور صفائی اور بلندی درجات عطا فرماتے ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں آداب المعاشرت جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں جو چنیدہ باتیں تھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ہو گئی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پھر دوبارہ شروع کرنا ہے، کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں اور یہ میں کیا کہتا ہوں، یہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی بات ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں، لیکن اس شعبے کو یعنی آداب المعاشرت کو قریب قریب تمام بڑے بڑے لوگوں نے بھی، مشائخ نے بھی اس کی طرف توجہ کم فرمائی ہے، اور یہ ہمارے دین کا بہت بڑا جز ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ایک ذرہ بھی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ آداب المعاشرت جو ہیں انہی آداب سے متعلق ہیں کہ جس سے ہم خود اپنے لیے بھی راحت جو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اس قدر اذیت ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اذیت ہوتی ہے بلکہ یہ معاشرت ہماری خراب ہونے کی وجہ سے ہم رسوا بھی ہو رہے ہیں، دوسری قومیں بھی ہمارا مذاق بناتی ہیں، جبکہ ہمارے دین کے اندر ہر اصول اور ہر چیز مقرر ہے اور ہر طریقہ مقرر ہے. اس قدر باریک بینیاں بھی ہمارے دین کے اندر ہیں کہ ہمارے دین کے اندر تو اتنی ترتیب ہے کہ کتابوں کی بھی ترتیب ہے کہ کتاب کو کون سی کتاب اوپر رکھنی ہے کون سی کتاب نیچے رکھنی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی کتاب کا اتنا ادب ہے کہ اس کے اوپر عینک یا قلم یا کوئی اور چیز نہ رکھی جائے اس کے ادب کے خلاف ہے. ہمارے دین میں تو اس قدر جو ہے وہ باتیں ادب کی اور ایک دوسرے کے خیال رکھا گیا ہے, اخلاق ایسے سکھائے گئے ہیں. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو سیکھا ہی نہیں, ہم نے اپنے دین کو سیکھا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس دین اسی کا نام ہے کہ مٹی میں لوٹ لیے تو یہ توازو ہو گئی, ننگے پیر چل لینا توازو ہو گئی. یہ توازو نہیں ہے, بلکہ خدا تعالیٰ کی نعمت جو دی گئی ہو اس کو استعمال کرنا, ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا, اچھے طریقے سے استعمال کرنا نعمتوں کا شکر ہے. نعمت دی ہے اللہ نے تو اس کو استعمال کریں اور اس کا شکر ادا کریں. اس سے اللہ کے راستے میں ترقی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ایک شخص کے پاس مال دولت ہے, کھانا پینا اچھا ہے, لیکن وہ پیٹ پر پتھر باندھے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی, تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا, پھر ہمارا شکر ادا کیوں نہیں کیا. تو یہ نعمتوں کی ناشکری نہ ہونی چاہیے, یہ دین نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہے, ہاں حرص کرنا دین ہے, جو اللہ نے دیا اس پہ ناشکری کرنا جو ہے وہ دین کے خلاف ہے, حرص کرنا دین کے خلاف ہے. کہ جو اللہ نے دیا اس میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا اور ان نعمتوں کو استعمال کرنا اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. ہمارے دین میں یہ بھی ادب سکھایا گیا ہے کہ قلم سے یا کوئی اور چیز سے, مسواک سے ازارمت بھی نہ ڈالو. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ اس چیز کے ادب کے خلاف ہے کہ قلم جو ہے وہ علم سے تعلق رکھتا ہے, اس سے لکھا جاتا ہے, الفاظ لکھے جاتے ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے. تو قلم کا بھی ادب ہے ہمارے دین کے اندر, اس قدر آداب ہیں ہمارے دین کے اندر. لیکن افسوس ہے کہ ہم یہ سب باتیں جانتے ہی نہیں, جیسا تیسا چاہے کر لیا, اول جلول کپڑے پہن لینے کو کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. صاف ستھرے رہنا چاہیے اور صحیح سلیقے سے رہنا چاہیے, گھر کو بھی سلیقے سے رکھنا چاہیے, صفائی کے ساتھ رکھنا چاہیے. ہمارے دین کے اندر ہر شعبے میں تعلیمات موجود ہیں, لیکن ہمارے اندر تعلیمات نہیں ہیں. وہ تعلیمات ہمارے اندر نہیں ہیں, ہم نے ان کو لاگو نہیں کیا. اس لیے میں بھی الحمدللہ اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اس کو مسلمانوں کے اندر آنا چاہیے, اور مسلمانوں کے زوال اور پستی اور رسوائی کا سبب بھی در حقیقت یہی آداب المعاشرت کا نہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس کتاب کو میں دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور میں گزارش کرتا ہوں ان تمام سننے والوں سے یا متعلقین سے کہ اس کو بہت غور سے سنیں. کل بھی مجھے کسی کا فون آیا تو میں نے پورے بہشتی زیور الحمدللہ یہ زکوٰۃ کے مسائل, روزے کے مسائل, وضو کے مسائل, تیمم کے مسائل پورے پڑھ کر میں سنا چکا ہوں. اس کے باوجود انہوں نے ایسا سوال زکوٰۃ کے متعلق کیا, جب ان کو میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہے تو پھر وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا, حالانکہ وہ روزانہ سننے والوں میں سے ہیں. تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا سنا, کیسے سنا یہ بات, کیوں نہیں سنی یہ بات, اور کئی برس سے ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں نقصان ہے, ان کو ادائیگی کرنی ہے اس کی. تو یہ مسائل میں اسی لیے بتا رہا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کس قدر شوق اور ذوق سے سن رہے ہیں, غور سے سن رہے ہیں. بعض لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے الحمدللہ کہ وہ سنتے ہیں اور اس کے متعلق پوچھ بھی لیتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ مسائل اس لیے نہیں پڑھے جا رہے کہ بس تھوڑی دیر کو بیٹھ کے سن لیا اور یہ کام پورا ہو گیا. اس میں غور کریں کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور ہمارے معاملات اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. تو زکوٰۃ کا پورا باب میں پڑھ کر تفصیل سے سنا چکا ہوں, لیکن افسوس ہے کہ ان کے بعض مسائل کی خبر ہی نہیں تھی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, حالانکہ وہ سب مسائل بیشتی سے میں پڑھ کے میں سنا چکا ہوں. تو میری گزارش ہے کہ اسی طرح سے جس طرح میں نے مسائل پڑھ کے سنائے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے, تو یہ آداب المعاشرت کو بھی بہت غور سے سنا جائے. خدا کی قسم یہ بہت بڑا دین ہے جس سے ہم بہت دور ہوئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ایک آداب المعاشرت جو ہے وہ کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے, اور گھروں کے اندر سکون اور راحت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.